وسلم على رسول الكريم. آج جو قرآت نماز میں کی گئی یہ اس سے پہلی نمازوں میں بھی ہو چکی، دونوں صورتوں کی تلاوت اور ان کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکا، مگر ایک مضمون بڑا اہم اور بہت زیادہ قابل توجہ پہلی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. دو چیزیں بیان فرمائی جو جہنم میں لے جانے والی ہیں اور دو چیزیں بیان فرمائی جو آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہیں. جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں جو اس آیت میں ذکر فرمائی گئی، ایک تو طغیان اور سرکشی ہے اور ایک آخرت کے مقابلے میں دنیا کو مقدم کرنا، دنیا کو ترجیح دینا. سرکشی کے معنی ہے طغیان، جس کا ترجمہ سرکشی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جب پانی اپنے حدود سے تجاوز کر جائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی اپنی حدیں توڑ کر وہاں پہنچ گیا جہاں پانی کی حدیں نہیں تھی، یعنی اتنا پانی روئے زمین پہ بھر گیا اوپر سے اتر کر نیچے سے ابل کر کہ کوئی بڑے سے بڑا اونچے سے اونچا پہاڑ بھی پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو انسانوں یا حیوانوں کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب پانی اپنی حدیں توڑ کر بے حد ہو جاتا ہے تو اس وقت بولتے تغل ماؤ، پانی اپنی حدیں توڑ کر آگے بڑھ گیا. ویسے ہی انسان بھی جب اپنی حدیں توڑ دیتا ہے تو اس کا نام سرکشی ہوتا ہے. انسان کی، آدمی کی حدیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ آدمی، انسان ایک بندہ ہے، اس کی حدیں ہیں عبودیت، بندگی اس کی حدیں ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی بندگی کی حدود توڑ کر اور ربوبیت کی حدوں میں جانے لگے تو ظاہر ہے کہ اسے کون برداشت کرے گا. ایک ملک اگر اپنی حدود کو توڑ کر، اپنی سرحدوں کو چھوڑ کر دوسرے کے ملک میں قدم رکھتا ہے تو کون اس کو بخشتا ہے؟ اس کے لیے تو باقاعدہ فوجیں رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے اسلحہ رکھے جاتے ہیں، چھاونیاں بنائی جاتی ہیں اور وہ مہلک ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی دشمن نے ہماری سرحد کے اندر ایک انچ بھی اندر قدم رکھا تو اس کو اڑا دیا جائے گا. حالانکہ وہ بھی انسان اور یہ بھی انسان اور وہ بھی زمین اور یہ بھی زمین، لیکن ان زمین کے بادشاہوں نے بھی اپنی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، سرحدیں مقرر کر رکھی ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، اس کے معنی تباہی اور بربادی کے ہوتے ہیں. تو جب ملک ملک کی حدیں توڑ دیتے ہیں تو وہاں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی آتی ہے. تو ویسے ہی دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبودیت جو بندے کی مملکت ہے اور ایک ہے ربوبیت جو اللہ کی مملکت ہے. رب ہونا، مالک ہونا، آقا ہونا، معبود ہونا، یہ تو اللہ کی شان ہے، اور بندہ ہونا، بندگی کا ہونا، یہ بندے کی شان ہے. ایک ایسے بندے کا ذکر بھی اس آیت، اس صورت میں کیا گیا ہے جو باوجود اس کے کہ وہ انسان تھا، باوجود اس کے کہ وہ بندہ تھا، باوجود اس کے کہ وہ کھانے اور پینے کا محتاج تھا، باوجود اس کے کہ اس میں ساری انسانی کمزوریاں موجود تھی، مگر ان تمام کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اور صرف اتنی سی بات پہ نظر رکھ کر کہ میری حکومت، میری قلم جو بہت دور تک چلی گئی ہے اور ایک زمانے تک اس کو بیماری نہ لگی، ایک زمانے تک اس کو بخار نہ آیا، ایک زمانے تک اس کے سر میں درد نہ ہوا، تو اپنی ان آزادیوں سے وہ یہ سمجھا کہ میں حدود بندگی سے آگے بڑھ کر حدود ربوبیت میں داخل ہو گیا ہوں. اور آخر کو اس نے اپنی اس نادانی اور اتنی حماقت اور صفات سے اعلان ہی کر دیا نا ربکم الاعلی کا، میں تو رب اعلی ہوں، کھانے والا، پینے والا، بیمار ہونے والا، سونے والا، بچپن اور جوانی کی منزلوں سے گزرنے والا، یہ ہزاروں تغیرات میں مبتلا اور یہ یوں اعلان کرے کہ میں رب اعلی ہوں، تو اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی احمق پناہ ہو سکتا ہے؟ مگر کر گیا وہ اعلان، اور اس اعلان کے بعد جو اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو نکال آخرہ اور نکال دنیا نے پکڑ لیا، نکال کے معنی ایسی عبرتناک سزا کے ہیں کہ جس کے تصور سے بھی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ دریا میں غرق کیا، اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، اس کی طاقت اور اس کی حکومت اور اس کا اقتدار، اس کے وزیر وزراء، اس کی فوجیں، اس کا لاؤ لشکر، اس کے ذرا سے بھی تو کچھ کام نہیں آیا۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، دنیا کے عذاب میں بھی اللہ نے اس کو مبتلا کیا، دنیا میں تو پانی کا عذاب دے دیا، دریا میں غرق کر دیا، اور آخرت میں اس کی آگ کا عذاب دے دیا۔ کیونکہ یہ سرکش تھا تو ایک سرکش سپاہی اللہ نے اپنا بھیج دیا، سرکش کے لیے سرکش چاہیے نا، جیسے کہا کرتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میدان جنگ میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر دشمن نے ہم کو گھور کے دیکھا تو ہم آنکھ نکال لیں گے اس کی، تو سرکشی کا جواب سرکشی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے حدود عبودیت کو چھوڑ کر ربوبیت کے مملکت میں قدم رکھا، تو اللہ نے ایک سپاہی اپنا جو اس کے مقابلے میں سرکش تھا اس کو بھیج دیا، اور کس طرح بھیجا؟ ایک دریا، ایک پانی کا سمندر، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل کے لوگ تو اس بہتے دریا میں سے اللہ نے پار کر دیے، راستے خشک کر دیے، اور وہ بڑے آرام سے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون کی فرعونیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ نہ سمجھا کہ یہ کیا کرامت چل رہی ہے یا کیا معجزہ چل رہا ہے، بلد پانی جس کا مزاج بہنا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، تو وہاں تو اس کو عقل آنی چاہیے تھی، نصیحت ملنی چاہیے تھی کہ یہ پانی جو کھڑا ہے کوئی نہ کوئی تو اس پہ تصرف کر رہا ہے، ورنہ پانی کا مزاج تو بہنے کا ہے۔ اب نشیب کی طرف کو پانی بہتا بہتا رک جائے، باوجود اس کے نیچے کو جانے کا رخ ہے اس کا، تو پانی کبھی بھی اپنے نشیب پر چلتا ہوا رک نہیں سکتا ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی خاص حکم نہ ملے۔ لیکن دریا بہتا بہاتا اور دروازے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ 12 قبیلے اور 12 خاندان تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے، چونکہ ایک رستے پر چلنا تو ان کے بھی مزاج کے خلاف تھا، وہ بھی 12 قبیلے گویا 12 گروہ تھے، اللہ نے 12 ہی راستے بنا دیے کہ چلو اپنے اپنے راستوں پر چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو لشکر سمیت پار ہو گئے، اور فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے، اپنا لشکر ڈال دیا، اور انانیت میں اور اضافہ ہوا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھو میرا تصرف، پانی کو بھی میں نے روک دیا۔ یعنی کتنی خود فریبی میں مبتلا تھا، پانی کو یہ روک سکتا ہے؟ جب بیج دھار میں پہنچا اور منش دھار میں پہنچا تھا پانی کی، تو اللہ نے حکم دیا کہ تو فطرت کے خلاف کیسے کھڑا ہوا ہے، ہم نے حکم دیا تھا فطرت کے خلاف رک جانے کا، اب اپنی فطرت کو اختیار کر۔ وہ پانی تو فطرت کے ادوار سے بہنے والی چیز ہی ہے، اور نصیب کی طرف کو چلتا ہے، پانی تو چل دیا اپنا، اور وہ راستے سب کے سب جو تھے ختم ہو گئے، اور فرعون اور فرعون کا لشکر، اس کے گھوڑے اور اس کے تمام ساز و سامان سب اسی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو یہ سرکش ہوا، تو اللہ نے اپنا ایک سرکش سپاہی بھیج دیا کہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے خدا جانے کتنے سپاہی ہیں۔ تو یہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللہ نے اس کو دنیا کی اور آخرت کی سزا میں گرفتار کر دیا۔ یہاں پانی میں ڈوبا، اور پانی سے نکلے گا تو آگ کے سمندر میں ڈوبے گا، ان دو سمندروں سے کبھی نجات اس کو نہیں ملے گی۔ یہاں جب تک اللہ نے چاہا تو پانی میں ڈوبا رہا، اور جب اللہ چاہے گا تو اسے آگ کے سمندر میں غرق کر دے گا۔ تو کیوں ہوا، ایسی سزا کیوں دی؟ اللہ کو کسی بندے اور انسان کے ساتھ اپنے ہی ہاتھ سے پیدا کر کے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ اپنے ہاتھ سے اس انسان کو بنائے اور مخلوق کو بنائے، تو اس سے اسے دشمنی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب انسان انسانیت کے حدود سے پار ہو جائے، سرکشی پہ کمر باندھے، اور اپنے پیدا کرنے والے ہی کا مقابلہ اس شان سے کرے کہ اللہ کہاں، میں ہوں رب اعلی، میں پرورش کرتا ہوں، تو جھوٹ بول رہا تھا نہیں بول رہا تھا؟ کتنا جھوٹ! رب اسے کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے اور پیدا کرنے کے بعد اسے پالے بھی. تو کیا کسی انسان کو، کسی بچے کو، کسی چڑیا کو، کسی پرندے کو، کسی درندے کو، یا خود اپنے کو، یا اپنے گھر کے کسی آدمی کو، یا اپنی فوج کے کسی سپاہی کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا یا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، چاول کا دانا تو بنا ہی نہیں سکتا کوئی. ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، مگر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بنا سکتے ہیں، لوہا ہو، پانی ہو، اور اس میں اور دوسرے ساز و سامان ہو، وہ ہو، اور دماغ ہو، اور اللہ تعالی صنعت دے، تو چلو ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، مگر اس ہزار ہوائی جہاز بنانے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ان کی عاجزی اس طرح ظاہر فرمائی کہ تم ہوائی جہاز بنا سکتے ہو، مکھی نہیں بنا سکتے، مچھر نہیں بنا سکتے ہو، چاول کا دانا نہیں بنا سکتے، گیہوں نہیں بنا سکتے. ہاں اگر گیہوں اللہ دے دے تو تم اس کے پراٹھے بنا سکتے ہو، روٹیاں بنا سکتے ہو. اگر اللہ تمہیں چاول دے دے تو اس کی بریانی بنا سکتے ہو، لیکن چاول نہیں بنا سکتے ہو تم. آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور انت قیامت تک بھی نہیں بنا سکے گا. تو یہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو رب کیسے ہو گیا؟ پیدا تو نے نہیں کیا، بچوں کو جوان تو نے نہیں کیا، جوانوں کو بڈھا تو نہیں کرتا ہے، بیماری اور تندرستی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کیسے کر بیٹھا؟ لیکن صفاحت سے، عقل کی خرابی سے، عاقبت کی ناسمجھی سے اس نے دعویٰ کیا، اور اللہ نے اس کو سزا میں مبتلا کیا، اور دنیا نے اس کی سزا میں گرفتاری کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو ایک سرکش انسان کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تمام سرکشوں کے واسطے قانون بیان فرمایا. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جو بھی انسان، فرعونی نہیں، جو بھی انسان دنیا میں سرکشی پہ کمر باندھے گا، یعنی اپنے حدود کو توڑ کر اللہ کی حدود میں داخل ہوگا، اللہ کے حدود ہے ربوبیت، اور اللہ کے حدود ہے معبودیت، اور اللہ کے حدود ہے کبریائی اور اس کی عظمت، جو وہاں قدم رکھے گا تو اللہ فوراً پکڑے گا اس کو. فرمایا، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، العظمت والکبریا، العظمت ایزاری والکبریا ورضائی، من نازانی فیہما قاسمتہ. یہ جو عظمت اور بڑائی ہے، یہ تو میری لنگی ہے، میری خاص صفت ہے، اور کبریا یہ میری چادر ہے، یعنی یہ بھی میری خاص صفت ہے. اور جو میری چادر اور لنگی میں شرکت کرے گا، یعنی اپنے لیے عظمت کو اور کبریائی کو ثابت کرے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو دنیا میں جب بھی کسی نے کبریائی اور عظمت کی چادر کو پہننے کی کوشش کی، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو چھیننے کی کوشش کی، تو اللہ نے وہیں اس کی گردن کو توڑا ہے. اس آیت میں اس قاعدے کو عام طور پر بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا میں سرکشی کرے گا، اپنے انسانی حدود کو چھوڑے گا اور اپنی بندگی کو چھوڑے گا اور اللہ کی حدود میں جانے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرے گا جیسے نمرود نے کیا، یا اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا جیسے فرعون نے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ، وہاں جائے لوگ. تو اب ہر آدمی کو غور کرنا ہے کہ میں کسی سرکشی میں تو مبتلا نہیں ہوں. اب بڑی سرکشی نہیں، چھوٹی چھوٹی سرکشیوں میں تو ہم بھی مبتلا ہیں نا، ہم بھی مبتلا ہیں. ایک دولت مند غریب آدمی کو حقیر جانتا ہے تو ایک سرکشی میں مبتلا ہے، ایک عالم اگر عام آدمی کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ سرکشی میں مبتلا ہے، اور ایک آدمی نکوکار بدکاروں کو حقیر جانتا ہے تو یہ بھی سرکشی میں مبتلا ہے، اور ایک دین کا خادم دوسرے لوگوں کو حقیر جانتا ہے تو یہ بھی سرکشی میں داخل ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اس کے حقوق کو اپنے برابر نہیں جانتا ہے تو وہ سرکشی میں مبتلا ہے، ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی سرکشی میں مبتلا ہے. تو نہ صحیح اتنی بڑی سرکشی جیسے فرعون نے اختیار کی تھی، چھوٹی چھوٹی منی سی سرکشی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں نا. اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ گویا آواز دے رہے ہیں. مؤذن جو کہتا ہے وہ تو بیچ کا ترجمان ہے، نمائندہ ہے، ایلچی ہے، اصل تو آواز اللہ کی ہے. وہ اسی واسطے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اذان بھیجی ہے، پیغمبر پر باقاعدہ وحی نہیں بھیجی، پیغمبر پر وحی بھیجی اس طرح کہ ایک صحابی کو خام میں دکھلائے کلمات اذان. تو کیوں آخر؟ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اذان تو اصل میں میں کہہ رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں حی علی الصلاح، میں کہہ رہا ہوں حی علی الفلاح، میں دعوت دے رہا ہوں، تو لوگ سمجھے کہ یہ تو مؤذن بلال پکار رہے ہیں یا ہماری مسجد کا کوئی مؤذن پکار رہا ہے، لیکن یہ مؤذن تو ترجمان محض ہے، واسطہ محض ہے، اصل میں اللہ کی آواز ہے، تو اللہ کی آواز سنتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور مسجد کی طرف کو اس کا قدم نہیں اٹھتا، تو سرکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی سرکشیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑی چیز تو بنی جاتی ہے اس کی، جیسے ایک ایک روپیہ تھوڑا تھوڑا مل کر 100 روپے بن جاتے ہیں، اور 100 روپے مل کر وہ 1000 بن جاتے ہیں، اور پانی کا ایک ایک قطرہ جڑتا ہے تو دریا بن جاتے ہیں، اور دانے کا ایک ایک دانہ، گیہوں کا ایک ایک دانہ جڑتا ہے تو وہ امبار بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سرکشیاں ہمیں بڑی سرکشی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ سرکشی اگر ہماری اور زیادہ حد سے بڑھ گئی تو ہمارے واسطے دنیا کی سزا بھی آ جائے گی اور آخرت کی سزا تو ہے ہی، اس لیے اب ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے کہ کسی چھوٹی موٹی سرکشی میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں، کسی کو حقیر تو نہیں جانتے، ہماری بیوی سے تو لڑائی نہیں ہے، بلا وجہ بیوی کو تو نہیں ستا رہے ہم، اور بیویاں بھی سوچیں کہ ہم سرکشی پہ تو نہیں اتر آئے، کہیں شوہر کو تکلیف تو نہیں دے رہے، یا علماء دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کو دقتیں ہو رہی ہیں، یا یہ کہ دولت والے اس پر غور کریں کہ ہماری وجہ سے غربا و مساکین کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ائمہ مساجد سوچیں کہ ہماری وجہ سے مقتدیوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، اور مقتدی یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے امام کو کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے اللہ نے اس مضمون کو اتارا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرکشیوں کو دیکھا کرو کہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی سرکشیاں بڑی نہ بن جائیں۔ جب شروع ہوتی ہے کوئی بیماری تو ہلکی سی ہوتی، نزلہ ہوتا ہے، پھر زکام بن جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج نہ ہو اور وہ بیماری نہ جائے تو پھر اس کی وہ پھیپھڑوں پر بلغم جمنے کے بعد پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو جاتی ہے، اور پھر بخار کی ٹی بی بن کر وہ آنتوں کو خراب کر دیتی ہے، اور پھر آدمی کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے دن جو ہم نے چھوٹی سی بیماری کا دھیان نہیں دیا، وہ چھوٹی سی بیماری بڑھتے بڑھتے بہت بڑی بیماری بن گئی ہے، اور اگر ہم اسی وقت تھوڑی سی احتیاط برت لیتے، ذرا سا پرہیز کر لیتے، ذرا سی دوا وغیرہ کا اہتمام کر لیتے تو وہ چھوٹی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں، چھوٹے سپور سپولیوں کے سانپ بن جاتے ہیں، چھوٹی چنگاریوں کے انگارے بن جاتے ہیں، چھوٹے قطروں کے دریا بن جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سرکشیوں کی بڑی سرکشی بن جاتی ہے، اور پھر سرکشی کے بعد اس کا دنیا میں یہ انداز ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب دنیا اور آخرت کی باتوں میں مقابلہ ہوگا تو اس وقت وہ دنیا کو ترجیح دے گا اور آخرت کو نظر انداز کر دے گا۔ ادھر دکان بلا رہی ہے، ادھر مؤذن پکارا، ادھر مسجد بلا رہی ہے، اب وہ چلتا ہے اپنے گھر سے اٹھ کر، کبھی ذہن میں آتا ہے مسجد چلوں، کبھی کہتا ہے چلو دکان پہ ہی پڑھ لیں گے، تو مسجد چھوڑ کر دکان پہ چلا جاتا ہے، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایک دن اس کی سرکشی وہ انا ربکم الاعلی کے مقام تم اس کو لے جائیں گی، اور پھر اس کے واسطے ویسی سزائیں اتریں گی جیسے اس سرکش اعلی کے واسطے اتری تھی، اور وہ جہنم کا ٹھکانہ اس کا ہو جائے گا۔ تو دو چیزوں پر جہنم کا ٹھکانہ، اور دوسری آیت ہے وہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، ایک اس میں اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار کا، اللہ کے ولی اور دوست کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت آگے حدیث و موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اوپر تذکرہ ہوا، ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان یہ تھی کہ ان میں خوف خدا تھا، ان کی شان یہ تھی کہ ان میں ابدیت اور عاجزی انکساری تھی، ان کی شان یہ تھی کہ وہ علم کے نور سے آراستہ و پیراستہ تھے، ان میں بندگی تھی، ان میں اپنی کمزوریوں کا سارا احساس تھا، وہ اللہ کے سامنے اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اس بندے کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دریا سے نجات دی کہ نہیں دی؟ دریا سے نجات دی، اور اسی دریا میں جس میں اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اسی دریا سے اسی وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، ان کے ساتھیوں کو پار لگایا۔ تو اگر خوف خدا ہو اور اللہ کی عبودیت، اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو اور اپنی عبودیت کا قائل ہو، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی اللہ عزت دیتا ہے اور آخرت میں اس کو سرخرو کرتا ہے، جیسے فرعون کے بالمقابل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پریشانیوں سے اللہ نے نجات دی۔ حالانکہ ان کی قوم کو پریشانی ہو گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کے کنارے پر پہنچے اور پیچھے سے لشکر فرعون کا بھی گھوڑے دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو آگے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا موجے اڑاتا ہوا چل رہا بہ رہا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، اور پیچھے سے لشکر فرعون کا آ رہا ہے، تو کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ ارے یا موسیٰ انا لمدرکون، آج تو بے بھاؤ پٹیں گے، آج تو بس پکڑے گئے اور مارے گئے، آگے دریا رستہ نہ دے گا، پیچھے فرعون آ چکا ہے، ہم اس کو اس سے راتوں رات نکل کے آ گئے ہیں، آج تو ہماری خیر صلاح میں فرق آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کلّا، ان ربی سیہدین، تم فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور رستہ بتائے گا، اگر کے سامنے دریا بہ رہا ہے، مگر اللہ کی قدرت قاہرہ اور اس کی حکمت بالغا سے اگر وہ چاہے تو دریا کو روک سکتا ہے، اس میں راستے بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ڈنڈا تو تیرے پاس ہے، جادو کی چھڑی، ایک ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ایسا دے دیا تھا کہ اگر پانی کی ضرورت پڑے پتھر پہ مار دو تو پانی بہنے لگے، اور اگر پانی پہ مار دو تو پانی پتھر کی طرح سے جم جائے۔ ایسی متضاد کرامت تھی اس میں کہ میدان تی میں پانی نہیں مل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں وہ کراماتی پتھر بھی تھا جو ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، اور یہ ڈنڈا بھی تھا جس کا سانپ بن جایا کرتا تھا، اور اس میں بہت سارے اور بھی کام تھے، ولی فیہا معارب اخرا، میرے واسطے ڈنڈے میں اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ نے اس ڈنڈے میں یہ بھی کرامت رکھی تھی کہ پتھر پہ مارو تو پتھر سے پانی کے سوت بہ پڑے، اور اگر پانی پر اس کو مار دو تو پانی وہیں رک جائے، اس کا پتھر بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس دریا پہ مارو اس کو، ایک ڈنڈا مارا تو ایک رستہ کھل گیا، دو مارے تو دو کھل گئے، بارہ ڈنڈے مار دیے، بارہ رستے کھل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بندگی کے اعلیٰ مقام پر تھے، اللہ نے ان کی بندگی کے واسطے اپنی ربوبیت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے اقتدار اعلیٰ کو دکھلایا کہ دیکھو ڈنڈے سے پانی رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن رک گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، اللہ نے نجات دی، اور فرعون کو جو ڈرنے والا نہیں تھا اس کو غرق کیا۔ ایسے ایک عام قاعدہ بیان فرماتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیت نہیں تھی، جو بھی اپنے رب سے ڈرے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پروردگار اس عالم کے سامنے کھڑا ہونے کا جس کو خوف ہوگا کہ ایک دن تو بہرحال مجھے اس کے سامنے کھڑا ہی ہونا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ منمانی نہیں کرے گا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو ہر خواہش سے روکنے کی کوشش کرے گا، جی چاہتا ہے کہ شراب پیوں، جی چاہتا ہے کہ میں ناجائز کام کروں، جی چاہتا ہے کہ میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں، جی چاہتا ہے کہ یہاں دوسرے ساتھی کا مال چھین لوں، لیکن وہ اپنے نفس کو روکتا ہے چونکہ خوف خدا ہے اس کو۔ تو اس خوف خدا پر جو بندہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانیت سے روک کے چلے گا، تھوڑا کنٹرول رکھ کے چلے گا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو اب ہمارے سامنے یہ پروگرام آ گیا ہے کہ سرکشی سے اور دنیا کی ترجیحات سے اور دنیا کے مقدم کرنے سے جہنم بھڑکتا ہوا سامنے ہے، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے اور خواہشات نفسانیہ سے، نفس کو روکنے اور کنٹرول کرنے سے ہمارے واسطے جنت کے باغات ہیں۔ یہ مین مضمون ہے اس سورت کا جو آپ کے سامنے یہ سورت پیش کی گئی اور پڑھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سرکشی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الغافلین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کا درگزر فرما، ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، سرکشیوں سے بچا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی تمام گناہوں کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، خواہشات نفسانیہ سے بچا۔ اے اللہ ہر قسم کے حدود شرع کی پابندی ان کا لحاظ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اس رمضان کی برکت سے، رمضان کے اس عشرہ اخیرہ کی برکت سے، اور جو آنے والی اس میں لیالی قدر ہیں، اللہ ان کی برکت سے، اور اعتکاف کرنے والوں کی برکتوں سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ساری امت کو اے اللہ محفوظ فرما، سارے جہان کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمیں بچا، ہر قسم کی پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ سارے جہان کے مسلمانوں کو اے اللہ ہر قسم کی آفات سے بچا، جہاں جہاں فتنے اور جنگوں کے آثار پیدا ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی لعنتوں سے، ان کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفائیں دے، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جب تک زندہ رہے تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ کرم کے ساتھ ایمانی وقت دی دو، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.